طریقتکا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب الحمد للہ ثم الحمد للہ ایک بار پھر جیتے جی ماہ ربیع النور شریف کی جلوہ گری ہو گئی، عاشقان رسول کے دل خوشی سے جھوم اٹھے، عاشقان رسول کے گھر چراغا سے جگمگانے لگے اور ان کے گھروں پر دکانوں پر سبز سبز پرچم لہرانے لگے۔ الحمدللہ، آپ سب کو ربیع النور شریف کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی سعادت بخشے۔ اس ضمن میں آج الحمدللہ میں تو کل سے ہی فیضان مدینہ میں حاضر ہو گیا ہوں کہ اب انشاءاللہ جشن ولادت کے یہ دن فیضان مدینہ میں گزاریں گے انشاءاللہ، تو روزانہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سلسلہ رہے گا۔ تو آج اس ضمن میں باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری دیں، معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔
حضور الحمدللہ عزوجل، ماہ میلاد شروع ہو چکا ہے، اس میں ہم آپ کو بہت زیادہ خوش دیکھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ ماہ میلاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟
ماہ میلاد، ماہ ربیع النور شریف، ماہ ربیع الاول، یہ الحمدللہ ہے خوشیوں کا مہینہ، کیونکہ جس سے جس دن کوئی انعام ملتا ہے اس کو وہ یاد رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ جس کی جس دن شادی ہوتی ہے اس تاریخ کو عرصے تک یاد رکھتا ہے آدمی کہ میرے کو اس دن شادی ہوئی تھی میری، یا اسی طرح کسی کو کوئی سند ملی ہوتی کہ صاحب میں نے وہ میٹرک کر لیا یا میں نے درس نظامی کیا تھا اور فلاں دن فلاں دن میری دستار بندی ہوئی تھی تو وہ دن بھی یاد رہتا ہوگا. تو ربیع النور شریف تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ساری خدائی اور ساری کائنات میں سب سے افضل، ساری مخلوقات میں سب سے افضل محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کفر کی ظلمت دور ہوئی، نور کا اجالا ہوا، اور جن کے صدقے ہمیں ایمان کی نعمت نصیب ہوئی، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا اور خود خدا رحمان کی پہچان ملی، الحمدللہ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے کہ ان دنوں میں خوشی کیوں نہیں ہوتی. جس کو بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت ہے وہ ربیع النور شریف کی آمد پر خوش ہوتا ہے. ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے،
یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، اور حاسد بڑ بڑاتے منہ پھلاتے جائیں گے، اور حاسد بڑ بڑاتے منہ پھلاتے جائیں گے. نور آیا ہے، نور لے کر آیا ہے،
نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم لے دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
تو عاشق جو ہے وہ خوشیوں سے اس کا دل بلیوں چل رہا ہے، تو عشاق جو ہے وہ نور کی چمڑے جلا رہے ہیں، گھی کے دیے جلا رہے ہیں، اور حساد یہ منہ پھلا رہے ہیں، دل جلا رہے ہیں. اپنا اپنا نصیب ہے. میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے آقا کی، ہمارے داتا کی، ہماری شفاعت کرنے والے، ہم گناہگاروں کو بخشنے والے مدنی مولا کی آمد ہوئی، اس کا دل خوش ہے. اور کون ہے جس کا دل خوش نہیں ہے؟ آقا کی آمد پر کس نے خوش نہیں ہونا؟ شیطان ہی تو ہے جس کا دل جلا تھا. اب جو بھی شیطان کے متبعین ہوں گے ان کا دل جلے گا، باقی مسلمانوں کا دل اور عاشقان رسول کا دل تو خوشی سے جھوم رہا ہے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
یا سیدی، جشن ولادت منانے کے سلسلے میں بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ اس میں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟
شریعت کے مطابق جشن ولادت منانا ہے نا، اب جیسے یہ 12 دن ہیں خصوصی جشن ولادت کے، تو جس سے بند پڑے وہ 12 دن روزے رکھ لیں جشن ولادت کی خوشی میں، محبوب کے ایصال ثواب کے لیے. اور اگر پہلے نمازوں میں سستی تھی تو مزید چستی لے آئے، کیونکہ یہ تو میں کہا ہی کرتا ہوں کہ ہم بے شک نیازی ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں، آقا کی نیاز بھی کھاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. تو اس لیے اگر نمازوں میں سستی تھی، جماعتوں میں سستی تھی، تو مزید چستی ان دنوں میں لانی ہے. اور پھر سستی کو قریب پھٹکنے نہیں دینا، یہ نہیں کہ ان دنوں نماز پڑھ لی پھر چھٹی، نہیں، بلکہ ان دنوں مزید ہمیں مشق کر کے اپنے آپ کو پکا کرنا ہے. جن کی عادت گانے سننے کی تھی تو ان دنوں میں وہ توبہ کر کے ان 12 دن میں خوب نعتیں سنیں اور نعتیں سننے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، اور جس گانے سے توبہ کی اس کو مستقل چھوڑے رکھیں، اور زندگی بھر اب نعتوں سے دل لگائے، تلاوتوں سے دل لگائے. جو ناول پڑھنے میں دلچسپی رکھتے تھے وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، اسلامی کتابوں کا مطالعہ شروع فرما دیں. جو بری صحبتوں میں جاتے تھے وہ سنتوں بھرے اجتماعات میں آنا شروع کر دیں. جو آوارہ گردیاں کرتے تھے وہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شریک ہونے لگ جائے. ان 12 دنوں میں، خصوصاً ان 12 دنوں میں یہ بھی اہتمام کیجئے کہ اگر آپ سیر و تفریح اور پکنک کے لیے جایا کرتے ہیں تو مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں والا سفر اختیار کیجئے. ان 12 دن میں کم از کم 3 دن کا ہی سفر ہو جائے تو انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن کی بھی نیت کر لیں اور اس کو چلاتے رہیں. تو ان 12 دنوں میں ہم جشن ولادت کی خوشی میں اپنی اصلاح پر بھرپور توجہ دیں. جس طرح ہم نے ان مکانوں کو سجایا ہے، اپنے گھروں کو چراغا سے جگمگایا ہے، اسی طرح اپنے دلوں کو بھی سنتوں کے دیے سے روشن کر لیں. اپنے دل کو بھی ہمیں جگمگانا ہے، یہ نہیں کہ ظاہر اچھا ہو گیا اور باطن وہی گندا کا گندا ہے. تو ظاہر بھی ہم کو چمکانا ہے اور باطن بھی اجیالا کرنا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا، ورنہ خالی اچھل کود مچانا یا خالی چراغا کرنا اور جھنڈے لہرانا یہ اس کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اس کے ذریعے مطلب اپنی اصلاح کا پہلو ضرور نکالیں. اور ظاہر چمکانا اسی وقت مفید ہوگا جبکہ اپنا باطن بھی چمکایا جائے، تو باطن کو بھی چمکانے کی کوشش کریں. خیر، اس کے معنی یہ نہیں کہ جو خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے چراغا کرتا ہے یا پرچم لہراتا ہے اور بالفرض وہ اگر عمل میں کمزور بھی ہے تو اس کا یہ عمل رائے گا ہوگا، ایسا نہیں. اس عمل کا اس کو ضرور ثواب ملے گا اگر اس کی نیت صاف ہے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تو. لیکن مزہ اس میں نا کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنا باطن بھی اجیالا کیا جائے، اس کو بھی روشن کیا جائے. تو حقیقی روح جشن ولادت کی یہی ہے کہ ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی چمکائیں، اپنے دل کے اندر بھی چراغا ہو، اپنے سینے کے اندر بھی چراغا کر کے اس کو محبوب کی محبت کا مدینہ بنا چھوڑیں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ چوری کی بجلی سے میلاد النبی کا چراغاں کرنا کیسا ہے؟
گناہ. چوری کی بجلی سے چراغاں نہ کیا جائے, بلکہ بجلی کا جو بجلی فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے اس سے ترکیب بنا کر, اس کے کرایہ وغیرہ طے کر کے ترکیب سے, اس کے بعد ہی وہ چراغا کیا جائے. ہاں, گھر کے گھر پر چراغا کرنے کے لیے ان سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے, تو گھر میں تو آپ کے میٹر لگا ہوا ہوگا. یہ جو باہر سجاتے ہیں نا گلیاں وغیرہ, تو اس میں وہ بعض لوگ کنڈا لگاتے ہیں اور بجلی کی چوریاں کرتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ گناہ. اگر آپ نے ایسا کیا بھی ہے تو اس کی توبہ بھی کریں, اور جتنا اس طرح نقصان کیا وہ سب ان کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کو پیمنٹ بھی کرنا ہوگا, ادائیگی ضروری ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. تو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جو لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے, کیا اس کے بھی اخراجات کی ترکیب ہوتی ہے یا یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟
الحمدللہ اس کے سب کی مطلب ترکیب ہوئی کے ای ایس سی, یعنی کہ وہ حیدرآباد کی اے ایچ ای ایس سی ہوتی ہوگی, واپس کے جاتی ہوں. اچھا, ہماری کے ای ایس سی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن, تو اس سے ترکیب بنانی پڑتی ہے, اور جو میٹر یہاں کا اٹھا لیتا ہے اس میں تو ترکیب بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی ترکیب ہے اس کی. تو دعوت اسلامی, تو کیا دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں نا, جو واقعی دعوت اسلامی والے ہیں, جو چور چپاٹی گھس جاتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا, ہرا امام پہن کر جو چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا, میں دعوت اسلامی والوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ الحمدللہ جو واقعی دعوت اسلامی والے ہیں تو وہ بھی چوری کی بجلی سے چراغا نہیں کرتے, بلکہ دعوت اسلامی والے ہی کیا, اور بے شمار آپ کو عاشقان رسول ملیں گے جو دعوت اسلامی میں باقاعدہ نہیں ہوں گے, لیکن انشاءاللہ وہ چوری کی بجلی سے چراغا نہیں کرتے ہوں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ. یا سیدی, یہ ایک سوال آیا ہے کہ عید کے دن کا روزہ نہیں رکھا جاتا, تو جب آپ لوگ 12 ربیع النور کو عید مانتے ہیں تو اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
دیکھو, جو منصوص عیدیں ہیں نا اس معاملے میں, روزے کے معاملے میں, وہ دو ہیں, عید الفطر رمضان شریف کے بعد جو عید آتی ہے میٹھی عید, اور چار دن یعنی 10, 11, 12, 13 ذو الحجۃ الحرام, یہ پانچ روزے, یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے رکھنا, مکروہ تحریمی ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو روزے ہیں اس کو شریعت میں ناجائز نہیں کہا ہے. اب اگر آپ عید کی بات کریں تو حدیث پاک میں جمعے کو عید کہا گیا ہے, تو یہ جمعہ جو عید ہے یہ رمضان شریف میں تو کم و بیش 4 یا 5 جمعے آتے ہیں, تو پھر ان کا روزہ تو فرض ہے, تو پتہ چلا ان عید کا روزہ تو فرض ہے, تو اس لیے یہ وہ عید نہیں ہے جس کا روزہ رکھنے کی ممانعت ہو, بلکہ سال میں جتنے بھی جمعے آتے ہیں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ان جمعوں میں تب بھی گناہگار نہیں ہے, حالانکہ جمعے کو حدیث پاک میں عید کہا گیا ہے. جمعے کا روزہ مکروہ تنزیہی ہے, جبکہ صرف جمعے کا روزہ رکھے, جمعرات یا ہفتہ ساتھ میں ملا لیا تو مکروہ تنزیہی نہیں ہے, اور فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ یعنی کہ جمعے کا روزہ کب مکروہ تنزیہی ہے, تو وہ جمعے کا روزہ اس وقت مکروہ تنزیہی ہے جبکہ وہ اس لیے روزہ رکھا کہ جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں, تو مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے, اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے جمعہ کا روزہ. اب مثال کے طور پر جمعے کو آپ کی چھٹی ہے تو آپ اس لیے جمعے کو روزہ رکھتے ہیں کہ آج چھٹی ہوتی ہے، ذرا آسانی رہتی ہے روزہ رکھنے میں، کام کا وہ بوجھ نہیں ہوتا. تو اب مکرو تنظی بھی نہیں ہے کہ آپ نے خاص جمعے کے لیے نہیں رکھا نا روزہ، آپ نے اس لیے رکھا کہ چھٹی ہے اس لیے رکھ رہے ہیں، کہ اگر یہی چھٹی کسی اور دن ہوتی تو اور دن بھی اس دن بھی رکھ لیتے. تو جمعے کو جمعہ سمجھ کر کے آج جمعہ ہے اور میں جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھوں گا جمعے کا، تو مکرو تنظی ہے، ناجائز تب بھی نہیں ہے، مگر مکرو تنظی ہے نا، ناپسندیدہ بہتر نہیں ہے. تو اس لیے 12 ربیع نور شریف کو روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کی خدمت میں جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اسی دن، یعنی مفہوم ہے کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے. تو اگر ہم سالانہ یوم ولادت روزہ رکھ کر منا لیں تو کیا حرج ہے؟ تو یہ بالکل ناجائز نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا. 12 ربیع النور شریف کو آپ روزہ رکھیے، نیت بھی کر لیجیے انشاءاللہ 12 ربیع النور شریف کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی
الحبیب. بیماری اور مصیبت آتی ہے تو لوگ اس کا خامہ کا اظہار کرتے ہیں، کیا ایسا کرنے میں کوئی حرج ہے؟
ناجائز تو نہیں ہے لیکن ایک فضیلت سے محرومی ہے کہ مصیبت کا بلا ضرورت اظہار نہ کیا جائے. چنانچہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، جس کے مال یا جان پر کوئی مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپائے رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. لہذا زخم، بیماری، گھبراہٹ، نیند اچٹ جانا، تنگ دستی اور ہر طرح کی جانی، ہر طرح کے جانی یا مالی نقصانوں اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے بلا ضرورت دوسروں پر ظاہر کرنے سے بچ کر مغفرت کی بشارت کے حقدار بنیے. الحمدللہ اس عنوان پر مکتبۃ المدینہ نے یہ اسٹیکر بھی شائع کیا ہے، یہی فضیلت جو میں نے بیان کی اس میں لکھی ہوئی ہے. تو اس اسٹیکر کو مکتبے سے حاصل کر کے ایسی جگہ پر چشمہ کریں جو آپ کو نظر آتا رہے، تو شکوے کی اگر صورت ہو تو آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ وہ بچت ہو جائے گی. اب اسی صورت میں یہ کہ آدمی منہ بنائے، بیمار زبان سے نہ کہ لیکن منہ بنائے، بلا ضرورت قصدن منہ بنانا یہ بھی ایک طرح سے اظہار کا انداز ہے. اس طرح دوسروں کے سامنے دوا پینا، گولیاں کھانا دوسروں کے سامنے، تو یہ بھی ایک طرح سے بیماری کا اظہار تو ہوگا نا کہ بیمار اس نے گولیاں کھا رہا. تو سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ کوشش کرے کہ بلا ضرورت دوسروں کے سامنے دوا بھی استعمال نہ کرے تاکہ اس کو پتا نہ چلے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے، مکمل طور پر چھپا. ایک پر بھی ظاہر کیا تو ظاہر کرنا ہو گیا، گھر والوں پر بھی ظاہر نہ کرے بلا ضرورت. آپ اس لیے ظاہر کیا کہ وہ آپ کو پرہیزی ہے اور وہ پرہیزی کھانا دے دیں آپ کو، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مارا لیے کہ اگر بلا ضرورت بھی کسی نے اپنی بیماری ظاہر کی، تکلیف ظاہر کی، تو یہ ذہن میں رکھے ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. کوئی ظاہر کرے اس کو آپ برا نہیں سمجھنا کہ یہ لو بیماری کا اس نے بتا دیا، گناہگار ہو، یعنی گناہ نہیں. لیکن افضل یہ کہ نہ بتایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ کہہ دیا اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا, مجبوروں کا سہارا ہوتا, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے.
سوال یہ کیا گیا کہ اگر اللہ ہوتا تو ضرور غریبوں کا سہارا بنتا, سہارا دیتا, اس کی مدد کرتا. تو یہ جملہ تو میرے خیال میں بچہ بھی اگر غور کرے تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے تو اللہ کے وجود کا انکار کیا, نے اللہ تعالیٰ کے ہونے کو اس بات پر اس نے وہ موقوف رکھا کہ مدد ہو تو اللہ ہے اور مدد نہیں ہوئی تو اللہ ہے ہی نہیں. تو یہ تو مطلب کوئی بیوقوف پلے درجے کا کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ اگر چور پکڑا گیا تو ہی ہمارے علاقے میں تھانہ ہے, ورنہ تھانہ ہے نہیں, یہ پولیس والے نہیں ہیں, یہ کوئی مطلب یہ وہ لکڑی کے ڈنڈ ٹھنڈ گھوم رہے کہ تو چور کو پکڑتے ہی نہیں. یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ کسی چیز کا ظہور نہ ہونا یہ اس کے عدم یعنی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار ہے جو جملہ بھی کہا گیا کہ اللہ ہوتا تو ضرور مدد کرتا, تو یہ اس نے انکار کیا اور ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہو گیا, کافر و مرتد ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی آج کل غمی اور خوشی کے موقع پر استخارہ کروانے کا بہت زیادہ رجحان ہے, کیا ہر کام کے لیے استخارہ کروانا بہت ضروری ہے؟
دیکھیے جو معاملہ شرن متعین ہوتا نا اس میں استخارہ نہیں کیا جاتا. اب مثال کے طور پر نماز فرض ہے الحمدللہ, اب کوئی اس لیے استخارہ کرے کہ آج فجر کی پڑھوں کہ نہیں پڑھوں, اس لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا کہ تو فرض ہے پڑھنا ہے. حج فرض ہو گیا تو میں حج کروں کہ نہیں کروں, اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا. ہاں اس کے لیے استخارہ ہو سکتا ہے کہ میں حج کے لیے بائی ایئر جاؤں یا بائی روڈ جاؤں, اس کے لیے البتہ استخارہ کرنے میں حرج نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ملک سے اگرچہ بائی روڈ نہیں جا سکتے لیکن عرب ممالک میں تو بائی روڈ جا سکتے نا. الحمدللہ بائی روڈ مدینے کا سفر کرنے کا مجھ گناہگار کو بھی شرف حاصل ہوا ہے, بائی ایئر بھی شرف حاصل ہوا ہے. تو یوں استخارہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ایئر جاؤں یا بھائی روڈ جاؤں, پرواز کروں یا روڈ پر سڑک پر سیارے کے ذریعے, سیارہ یا طیارہ. اسی طرح جس کا گناہ ہونا متعین ہے تو یہ ہے ہی گناہ. اب میں شراب پیوں کہ نہیں پیوں اس کے لیے استخارہ کرے تو بے وقوفوں کا سردار, جس کو اللہ رسول نے منع کر دیا اس میں کیا مطلب استخارہ کر رہا ہے کہ میں کروں کہ نہیں کروں, وہ نہیں کر رہا ہے نو چوکڑی لگی گئی اس پہ. تو بہرحال یہ کہ وہ کام کہ جن میں اس طرح کی نہ فرضیت ہے نہ ممانعت کی صراحت ہے, تو اس کے مطلب نے کہ جو بعض اقسام ہیں کام کی ان میں استخارے کی اجازت ہے اور استخارہ کرنا چاہیے اس میں اور مفید ہے. اور استخارے جو اچھے اور کامیاب استخارے نا وہ حدیثوں میں جو بیان کیے گئے یہ استخارے کامیاب ہیں, تسبیح ہلانے والے استخارے اتنے مضبوط نہیں ہیں آپ کو بتا دوں, اگرچہ مطلب کیے جاتے ہیں لیکن اتنے مضبوط نہیں ہیں گزارے والے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ استخارے کے ذریعے جو بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ علم غیب قطعی نہیں ہوتا, یقینی علم غیب اس سے حاصل نہیں ہوتا استخارے سے. یقینی علم غیب کی صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب یعنی اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے ولیوں کو یا جو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے وہ علم غیب کہلاتا ہے. انہیں علم غیب اس طرح ملتا ہے اور یہ قطعی ہوتا ہے. جس کو اللہ نے بتایا وہ قطعی ہے, انہیں نبی کو بتایا وہ قطعی ہے, نبی نے جو خبر دی وہ قطعی علم غیب ہے. باقی استخارے کے ذریعے یا دیگر ذرائع کے ذریعے, دیگر ذرائع سے یا خوابوں کی معرفت جو خبریں ملتی ہیں, یہ علم غیب قطعی اس کو نہیں کہتے. اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا, یہ قاعدہ یاد رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب
بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, استخارے کے معنی ہے اللہ عز و جل سے مشورہ کرنا. تو اگر بہتری کا اشارہ ہو تو اب یہ غلط کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی غلط ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہ مشورہ تو نہیں ہوا نا. اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہ ایک مطلب یعنی کہ ذرائع ہے, اور یہ کہ بندہ جو ہے اس کے جیسے کہ وہ خواب میں, اب حدیثوں کے جو استخارے ہیں وہ عام طور پہ خواب میں اس کو بتایا جائے گا, اور خواب کے لیے یہ قانون بنا ہوا ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے, جبکہ غیر نبی کا خواب یہ حجت نہیں ہے, شریعت میں یہ دلیل ہے ہی نہیں. تو اس نے جو استخارے کے ذریعے نتیجہ پایا اس کو 100% یہ قرار دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بتایا ہوا ہے ایسا نہیں ہے, اس میں شیطان کا دخل ممکن ہے. ویسے ہی وہ خواب میں جو حواس مضمعیل ہوتے ہیں بتر بتر اور منتشر ہوتے ہیں تو کہا کیا جاتا ہے اور بندہ سمجھتا کچھ ہے, اس کو خواب میں صحیح بات بتائی گئی لیکن اس میں مطلب اس نے سمجھا غلط, تو یوں بھی مطلب ہے نا کہ استخارے میں رکھنا اندازی ہو رکھنا پڑا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ استخارے کے ذریعے علم غیب قطعی یعنی یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, تو اگر کسی کو استخارے میں جنات کا اشارہ ملا یا یہ بتایا گیا کہ جادو ہے تو یہ یقینی نہیں ہوتا کہ جادو ہے یا جنات ہے؟
نہیں, یہ ظنی ہے. سارے علاج جتنے بھی ہیں ظنی ہیں, طب بھی ظنی ہے. ظنی مطلب یہ کہ یقینی نہیں ہے, وہ لیکن ظن خیالی ہے. ٹھیک ہے, علاج کامیاب ہو جاتے ہیں. اب جیسے کہ آپ کو اشارہ ہوا جن کا استخارے میں, آپ کو تعویذ دیا گیا جن اتر گیا تو اب آپ کو یقین آ گیا کہ صاحب اس کو جن تھا. اب بھی جن ہونا یقینی نہیں ہے, کہ ایک بیماری کی کئی دوائیں ہوتی ہیں. ایک ہی تعویذ سے جن بھی بھاگتا ہے, جادو بھی اترتا ہے, مرض بھی دور ہوتا ہے. جیسے وہ نقش ہرکارہ ہے, 34 کا نقش ہے, دو اسماء الہیہ کا وہ نقش ہے, تو اس سے جن بھی اترتا ہے, جادو بھی دور ہوتا ہے, مرض بھی دور ہوتا ہے, تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے, روزی میں برکت بھی ہوتی ہے. ہر کارا ہے ہر کام کا. تو یہ سب ذنیات سے, تو یہ یقینی علم اس سے حاصل نہیں ہوگا کہ واقعی اس کو جادو ہی ہو گیا ہے. عوامی نفسیات یہ ہے کہ عامل جب تک جادو یا جن نہیں کہتا نا, مریض والوں کو اطمینان نہیں ہوتا. اگر عامل کہتے ہیں کہ نفسیاتی اثر ہے تو پھر وہ بندہ دوسرے عامل کے پاس جاتا ہے, یار یہ برابر اس کو پتا نہیں چلا, یہ سمجھتا نہیں. اور بولے نا کہ آپ کے اوپر وہ دو جن ہیں, اس میں ایک جنی ہے اور ایک جن ہے, دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ بے اولاد ہیں, और ये आपके बच्चे को, ये दो झिंचड़े, इनको बच्चा या आपका प्यारा लग गया, तो इसलिए इनको बेटा बना लिया, तो आपके बहुत समझ में आएगा कि ये बापू बहुत पहुंचे हुए। अब बैठे बैठे देखो, मैंने तुक्का बना लिया ना, देखिए आपको मिसाल दे दी बैठे बैठे, तो इस तरह वो हमिल जिनका ये फील्ड होता है, इनको तो इस तरह के तुक्के बहुत आते होते हैं। किसी ने मसान से आपको जादू किया, मसान की मिट्टी आपके घर में फेंकी है, नीम के पत्तों पर आप पर मतलब पढ़ाई किए, काले धागे पर और अंडे के छिलके पर, तो सुइयां, तो पुतले में गाड़ी है, तो ये है, तो वो पुराने कब्रिस्तान में सबसे पुरानी कब्र में पुतला गाड़ा हुआ है, तो इस तरह के दे मतलब धनाधन वो तुक्के अगर आमिल छोड़े तो बड़ी समझ में आता है कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है, और जुल्फे हो दो चार झटके मारे घूर के आसमान की तरफ देखे तो बोले बाबा बहुत पहुंचे हुए, और बस रब्ता है डायरेक्ट लाइन है, और यूं यूं करके थोड़ी आंखें पटपटाए फिर बतावे तो बड़ा यकीन आता है आदमी को कि ये सही भाई, ये सही पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ जरूर है, बाजों का पहुंचा हुआ होता है शैतान के कदमों तक, अल्लाह तक पहुंचा हुआ ये यूं यूं नहीं करता, ये मतलब अक्सर ड्रामे होते हैं। मैं शेयर करो, अक्सर ड्रामे होते हैं, ये जान जान के झटके खाते हैं, फिर अपने दोस्तों में बिल्कुल सेट होते हैं, अपने मौके पर बिल्कुल तरकीब होती है इनकी, ये नफ्सियाती असर डालते हैं अगले ऊपर, और जान जान के वो झुरझुरियां लेते हैं, झटके मारते हैं, फजा में घूरे चले जाते हैं, तो आदमी समझता है कि ये बहुत पहुंचा हुआ है, इसको लो लगी हुई है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि कोई झटके खाए या झुरझुरियां ले तो उसको जाली समझना मत, हुस्ने जन। मैंने जनरल बात की, जब ये कह मेरी उम्र तकरीबन अब 60 साल हो गई, घाट घाट का पानी पिया है, बड़े बापुओं को देखा है, बड़े अमीरों को देखा है, बड़े बड़े ड्रामे देखे मैंने इन लोगों के, तो इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं। लेकिन ये कोई बेचारा बैठे बैठे वाकई यानी कि वो अपनी धुन में और झटके मार रहा था, आप बोलो ये मतलब मुझे मुतासिर कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है। बहुत पुराना वाकया है, दावत इस्लामी का जब तसव्वुर नहीं था, मेरी वालिदा बीमार थी, अब यही बापू लोग इसको जिन बोलते थे होगा, तो मैं इलाज के सिलसिले में किसी आमिल के पास, कोई साहब ले गए मुझे कि बहुत जबरदस्त आमिल है फुला जगह पर, बाबुल मदीना ही का वाक्य है, तो हम आमिल का क्वार्टर था, क्वार्टर पे पहुंचे उसके दरवाजे पर, आमिल साहब निकले, बड़े बड़े वो लंबे लंबे बाल, औरतों की तरह जो लंबी लंबी होती है ना चुट्टियां, लंबे लंबे बाल, और इसकी एक लट जो थी वो उल्टे हाथ पर इसके रखी हुई थी, बनियान उसने चुस्त चिपकी हुई पहनी हुई थी वो आमिल ने, और वो जो लट थी वो फड़क रही थी, यानी उसका ये हिस्सा हिल रहा था, इन्हें समझो वो तासुर ये था कि दिल जारी है और ये जुल्फ जो है ये इसकी उससे फड़क रही थी। आप देखो तो आप तो शायद इनकी कदम पूसी कर लो कि ये पहुंचे हुए बवा है कि साहब इनका दिल जारी है। अब मैं तो मैंने कहा मुतासिर होना था, ये मैंने तो पढ़ा हुआ था कि ये कंधे से नीचे बाल रखना ये तो औरतों की मुशाबत की वजह से नाजायज है, बाहर शरीफ में भी नाजायज लिखा है, फतह रजविया शरीफ में हराम लिखा है, कंधों से नीचे बाल रखना थी, औरतों की तरह उसके बाल थे, लेकिन आजकल तो पहुंचा हुआ उसी को बोलते हैं लंबे लंबे बाल हो और वही फजा में घुरता हो या इधर उसने प्रैक्टिस करके वो अपनी बोटी हिलाता हो, तो बोटी तो गाय भी हिलाती है, आपने कुर्बानी के दिनों में देखा होगा कि गोश्त फड़कता है कहीं कहीं से। अच्छा जो पहलवान हो जो बॉडी बिल्डर होते ना वो आपको जहां की बोलो यहां की बोटी हिला के दिखाएंगे, यहां की बोटी हिला के दिखाएंगे, सीने की बॉडी हिला के दिखाएंगे, वो प्रैक्टिस होती है। तो अगर ये बोलते हैं कि दिल हिल रहा है तो आप में से किसका दिल हिल नहीं रहा बताओ, तो भाई जिसका दिल हिलता नहीं है वो तो कब्रिस्तान में होता है, दिल हिलना जब बंद हो जाता है तो आदमी मर जाता है, जिसको हम हार्ट फेल बोलते हैं, तो दिल तो हर सूरत में हिल ही रहा होता है। तो अब ये जो دل جاری جو بولتے تھے تو گوشت ہل رہا ہوتا ہے، میں نے یہاں تک دیکھے کندھا ہل رہا ہوتا ہے، بھئی کندھا جاری ہوتا ہوگا ان کا، نام دیتے ہیں یہ دل جاری ہے، تو ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ کسی صحابی کا دل جاری ہوا ہو اس طرح، کسی نبی کا دل اس طرح جاری ہو، ورنہ حدیثوں میں اشارہ ملتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرف کا حصہ ہلتا رہتا تھا گوشت کا، کہ دل جاری تھا، تو اس لیے تو میرے آقا کا تو رواں رواں جاری تھا، ایک ایک سانس جاری تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی ہی نہیں ہے، لیکن یہ قلب جاری کی جو آج کل وہ فیشن چلا ہے تو یہ تو اپنی سمجھ سوار ہے، آپ نے اگر پڑھا ہو کہ کسی صحابی کا دل جاری تھا، کسی نبی کا اس طرح دل جاری تھا جس طرح آج کل تاثر دیا جا رہا ہے، تو مجھے ضرور بتائیے گا، یا گوشت پاک کا دل جاری ہوا ہو، گوشت پاک کی ولایت پر تو کسی کو انکار نہیں ہے نا، یا غریب نواز کا دل اس طرح جاری ہو، دور مت جائیے میرے آقا اعلی حضرت کا دل اس طرح جاری ہو، کہیں تو لکھا ہوتا نا، اولیاء کرام کے اس میں ہم جو اتنے تذکرے پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے اتنے تذکرے پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تفسیروں میں، احادیث مبارکہ کی شروحات میں، کہیں تو لکھا ہوتا ہو کہ وہ الٹے طرف گوشت اس کا اس لیے پھڑک رہا تھا فلاں ولی اللہ کا کہ ان کا دل جاری تھا، تو بھائی دل جس کا جاری نہیں ہوا تو مر جائے گا، دل تو سبھی کا جاری ہوتا ہے. اچھا، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت المنان، یہ بھی ولی اللہ تھے، ان کا تو شعر ہے، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قلب اپنا دوپارہ میں نے دو ٹکڑے، میں اپنے دل کو دو ٹکڑے کروں، ایک پر اللہ لکھا ہوگا، ایک پر محمد لکھا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ان کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اتنے مقالے لکھے گئے، بڑے بڑے علماء، میں نے تو اعلی حضرت کے مریدوں سے بھی الحمدللہ زیارتیں کی ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں میری، تو کسی نے نہیں بتایا کہ بھئی اعلی حضرت کا یہاں کوئی حصہ گوشت کا ہلتا تھا اور ان کے یوں دل جاری تھا جس طرح آج کل کہا جاتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے حدیثوں میں صحابہ کرام میں کہیں بھی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان حضرات کا اس طرح دل جاری، آج کل پتہ نہیں کیا سسٹم چلا ہے، تو بہرحال یہ کہ میں نے وہ عامل کو جب دیکھا کہ اس کی یہ لٹ پھڑک رہی تھی، میں اس سے متاثر نہیں ہوا، یہ تو شریعت کے خلاف میں نے اس نے لٹ رکھی ہے، اور یہ چست چپکا کر بنیان پہن کر یہ ہمارے سامنے کیوں یہ یوں ہلا رہا ہے، کوئی چکر تو نہیں کہ ہمیں پھانس لیں متاثر کرنے کے لیے، وہ تو ایک عیسائی بھائی کا واقعہ یاد آیا مجھے کہ اس کو کسی نے وہ بولا کہ وہ دعوت اسلامی سے منسلک تھے، وہ مجھ سے منسوب تھے، اتاری تھے، تو وہ ماشاءاللہ بڑے پکے اتاری نکلے، تو ان کو کسی نے اسی طرح دل جاری کرنے والے نے بولا کہ دیکھ تیرا پیر دل جاری نہیں کرتا، ہمارا پیر دل جاری کرتا ہمارے طرح، تو نے کیا بولتا ہے، میرا پیر دل جاری نہیں کرتا، میرا پیر تو روا روا جاری کرتا ہے، دیکھ یہ میرے پیر نے کیا جاری کیا ہے، دیکھ یہ میرے پیر نے کیا جاری کیا، دیکھ میرے پیر نے یہ کیا جاری کیا ہے،
چور ڈاکو آ دینے نمازی بڑے جا دینے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جا دینے، چور ڈاکو آ دینے نمازی بڑے جا دینے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جا دینے، میرا پیر داڑھی والا زلفوں والا امامے والا چادر والا میرا پیر میرا پیر میرے پیر
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں رونگ نمبر لگ گیا ہے تو میں نے اپنا واقعہ سنا دیا اور یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. میں نے ویسے پکا کرنے کے لیے کہ وہ دل جاری کرنا یہ ویسے کو موضوع نہیں تھا نکل آیا, تو میں نے اپنا قصہ آپ کو بتا دیا کہ میں اس سے متاثر نہیں ہوا تھا کہ یہ دل جاری کرنا ہم نے کہیں قرآن حدیث کہ اس میں یا کسی عالم سے بھی نہیں سنا کہ چلو بھائی ہم اپنے علماء سنت, اتنے علماء سنت ہیں اور ایک سے ایک ماشاءاللہ علماء باعمل الحمدللہ موجود ہیں. کوئی نہیں بولتا کہ اس طرح دل جاری, تو اب یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے, اللہ بہتر جانے. تو یہ کہ یکدر گیر و محکم گیر دعوت اسلامی کے دروازے کو چھوڑیے گا مت آپ, نہ کوئی دل جاری کرے کرنے کا دعویٰ کرے, کوئی کلیجی جاری کرنے کا دعویٰ کرے, کچھ بھی دعویٰ کرے, آپ بولنا الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی نے ہمارا رواں رواں جاری کر دیا ہے اور روئے روئے میں عشق رسول رچ گیا, محبت رسول رچ گیا, الحمدللہ.
بنا دے مجھے ایک در کا, بنا دے
سیدی. آپ اپنے مریدین اور محبین کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟
دعوت اسلامی والا دیکھنا چاہتا ہوں. میں دعوت اسلامی والا دیکھنا چاہتا ہوں. دعوت اسلامی والا, خیر یوں تو ہر سنی دعوت اسلامی والا ہے, جو دعوت اسلام سے محبت کرتا ہے ظاہر ہے, جو انکار کرتا ہے دعوت اسلامی کا وہ تو اس کو گھسیٹ کر تو لا نہیں سکتا میں. لیکن مجھے جو دعوت اسلامی والا پسند ہے وہ پانچوں نمازیں با جماعت, پڑھتا ہوں پہلی صف کی کوشش کرتا ہوں, اور بہتر مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ رکھتا ہو اور بھرپور کوشش کرتا رہتا ہو اس کی. اگرچہ انعامات میں کمی سہی لیکن ہر ماہ روزانہ فکر مدینہ کر کے اس کا رسالہ پور کرتا اور ذمہ دار کو جمع کرواتا ہوں. ہر مہینے 3 دن کم از کم مدنی قافلوں کا مسافر ہو, اور 12 ماہ کا مسافر تو میرے سر کا تاج ہے. تو بہرحال ہر مہینے 3 دن سفر کرتا ہو, علاقائی دورہ ورا نیکی کی دعوت میں کم از کم ہفتے میں 1 بار حاضری دیتا ہو, جدول کے مطابق اس کا پورا اول تا آخر, اور اسی طرح دیگر جو مدنی کام ہیں ان میں حصے لیتا ہو اور مدنی حلیے والا ہو تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بہرحال یہ کہ اس طرح کا وہ اسلامی بھائی مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو سنتوں کا پیکر ہو.
ان کا دیوانہ امام اور شاندار با, دیکھو تو صحیح لگتا ہے
کتنا شاندار. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اوفے خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, عشق ہے شریعت و طریقت کا, ہے مجموعہ مدنی